الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صلوات قرآن کریم نے انسان کی طبیعت اس کی فطرت اور اس کے تجارتی ذہن کو دیکھتے ہوئے ایک آفر پیش کیا ہے ایک پیشکش کی ہے تو کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے سامنے ایک ایسی تجارت ایک ایسا بزنس ایک ایسا کاروبار پیش کریں کہ تنجیکم من عذاب علیم جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے دے. قرآن کریم نے ہمیں جس مرحلے کی طرف متوجہ کیا ہے اس میں ایک کاروبار ایک بزنس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. ہمیشہ بزنس میں دو پارٹنر ہوتے ہیں یا جتنے انسانوں میں جتنے آدمیوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ذہنی رفاقت ہو جاتی ہے اتنے پارٹنر ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز جو مشترک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کا بزنس کیا جاتا ہے اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو بزنس سے حاصل ہوتی ہے. قرآن نے ان دونوں باتوں کو بیان کیا ہے, کس چیز کا بزنس کرنا ہے اور اس کے عوض میں نفع کیا حاصل ہونے والا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد اور کوشش کرو. یہ ہے بزنس. اس کے مقابلے میں ہمیں ملے گا کیا وہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے. یغفر لکم ذنوبکم, خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور صرف گناہوں کو نہیں بخشے گا, یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور ہمیشہ رہنے والی جنت میں تمہارے لیے بہترین مکانات ہوں گے. ذالک الفوز العظیم, اور یہ بزنس یہ کاروبار انتہائی کامیاب اور موفق ہے. سب سے پہلی منزل میں یہاں پر اعلان ہوتا ہے تؤمنون باللہ, اللہ کے اوپر ایمان لانا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں, ہے کیا چیز ایمان؟ جب تک ہمیں ایمان کا مطلب نہیں معلوم ہوگا تو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. جب ہم نے قرآن میں تلاش کیا احادیث میں ڈھونڈا تو بہت ہی آسان لفظوں میں جو ایمان کے معنی ہمیں ملے ہیں وہ ہیں کسی چیز کو مان لینا دل کے ساتھ. جب ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں تو ایمان کے معنی ملتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے کسی چیز کا ماننا، زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا. اقرار بالقلب، اور قلب کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے کسی چیز کو قبول کرنے. اس کے بعد عمل بالارکان، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس کے اوپر عمل کرنا. یہ ہے ایمان. خدا ہم سے ایمان کا سودا کرنا چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دنیاوی اعتبار سے کاروبار اور بزنس کرتے ہیں تو کبھی بھی کھوٹا سودا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب وہی بزنس ہوتا ہے جس میں مال بھی صحیح ہو اور قیمت بھی صحیح ہو. اگر مال میں کھوٹا پن ہے تو بزنس چلنے والا نہیں، اور اگر قیمت میں کوئی کمی پائی جاتی ہے تو بزنس چلنے والا نہیں. لہذا ہم سے مطالبہ ہوتا ہے تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. ایمان بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کون سا ایمان؟ اچھا والا ایمان، فصل اور موسم والا ایمان، آبا و اجداد والا ایمان، سطحی اور لو کلاس والا ایمان. اس لیے کہ جب یہ تجارت کا مال ہے تو بازار میں ہر طرح کا مال ملے گا، اونچی کوالٹی کا بھی مال ملے گا، نیچی کوالٹی کا مال ملے گا، اچھا بھی ملے گا، برا بھی ملے گا. ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہر ایمان اچھا ہوتا ہے. ایمان کہتے ہیں ماننے کو، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ ہم مان جا رہے ہیں. اگر ہم وہی مانیں گے جو وہ منوانا چاہتا ہے تب تو یہ اچھا ایمان ہوا، لیکن جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ مانیں گے تب ظاہر کی بات ہے کہ ہماری نگاہ میں یہ ایمان تو اچھا ہوگا، لیکن جس سے ہمارا معاملہ ہے اس کی نگاہ میں یہ ایمان اچھا نہیں ہوگا. معاملہ ہمارا خدا سے ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم سے تم معاملہ کرو، بزنس کرو، اللہ پر ایمان لاؤ. سب سے پہلا معاملہ. ایمان میں مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا. ایک ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، فصل کے اعتبار سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہ انداز پایا جاتا ہے، جیب میں اگر پیسے ہوں تو نماز اچھی لگتی ہے، اگر جیب خالی ہو تو پھر خدا بھی یاد نہیں آتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ اس کا الٹا ہے کہ جب تک جیب خالی رہتی ہے تب تک خدا یاد آتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جیب خالی ہونے کے اوپر خدا نہ یاد آئے گا تو کیا یاد آئے گا. اور جہاں جیب بھری وہاں انسان خدا کو بھول جاتا ہے. جیسی کنڈیشن ہو، قرآن نے اس ایمان کو اپنے دامن میں محفوظ رکھا اور بیان بھی کیا. اعلان ہوتا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. کچھ ایسے ایمان والے ہیں کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو بہت ہی خلوص سے خدا کو یاد کرتے ہیں. جب اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ محسوس کرتے ہیں کہ اب خدا کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو قرآن کی لفظیں ہیں کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بہت ہی خلوص کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتے ہیں. وہ قرآن کے جو ان کے خلوص کی گواہی دے رہا ہے کشتی کے اندر، وہی بتاتا ہے کہ فلما نجاہم الی البر، جب ہم انہیں نجات دے کر کے خشکی تک پہنچا دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون، تو پھر وہ مشرک ہو جاتے ہیں، پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں. تو ایک ایمان جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب تک کشتی میں پھنسے رہے تب تک مومن، تب تک خدا کو پکارتے رہے، تب تک آواز دیتے رہے، لیکن جیسے ہی کشتی کنارے پر لگی اذا ہم یشرکون، اب وہ شرک کرنے لگے. یہ ایک ایمان کی قسم ہے. ایمان کی دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں پر ہمارا اپنا کچھ سوچا سمجھا نہیں ہے، بلکہ ہم مقلد ہیں اپنے خاندان کے، ہم مقلد ہیں اپنے بڑوں کے، جو وہ کرتے آ رہے ہیں وہی ہم بھی کرتے آ رہے ہیں، جو کچھ ان سے دیکھتے آ رہے ہیں وہی ہم بھی کرتے آ رہے ہیں. قرآن نے اس کی بھی حکایت کی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ قالوا بل وجدنا علیہ آباءنا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو تو ان کے پاس اس کام کے کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے لہذا ہم یہ کام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی یہ قسم جو ہے وہ تقلیدی کہلائے گی. انسان خود سوچ سمجھ کے نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے آباء و اجداد کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہے لہذا کرتا ہے. قرآن نے اس ایمان کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی ہے. بل وجدنا علیہ آباءنا، ایمان کی ایک قسم بہت ہی سطحی ہے، بہت ہی لو کلاس کی ہے. اعلان ہوتا ہے قالت الاعراب آمنا، عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قرآن آواز دیتا ہے، پیغمبر آواز دیتے ہیں کہ قل لم تؤمنوا، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. تو ایمان کی ہم نے آپ کے سامنے جو کوالٹی پیش کی ہے وہ تین چار قسم کی، ورنہ بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی کوالٹیز ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں، احادیث نے ذکر کی ہیں. یقیناً قرآن کو یا خداوند عالم کو ایسی کوالٹی نہیں چاہیے یا ایسی قسم نہیں چاہیے جس میں کسی قسم کا کھوٹ پایا جاتا ہو. ایمان ایمان خالص چاہیے، ایسا ایمان کہ جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، ایسا ایمان کہ جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو. اس لیے کہ اگر لو کلاس کا ایمان لے کے گئے تو ممکن ہے دنیا والے ہمیں مومن کہہ دیں لیکن خدا مومن کہنے کے لیے تیار نہ ہوگا. اگر ہم ملاوٹی ایمان لے کے گئے تو ممکن ہے محلے اور پڑوس والے ہم کو مروت میں صاحب ایمان کہہ دیں لیکن خدا کے ہاں وہی ایمان مانا جاتا ہے جس میں نہ کسی قسم کی ملاوٹ ہوتی ہے نہ آمیزش ہوتی ہے. خالص ایمان چاہیے اور اس کی ایمان کی گواہی خود خدا دیتا ہوا نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے مومنین کی فہرست دیکھنا شروع کی تو ہمیں انبیاء و مرسلین دکھائی دیے، ہمیں وہ نبی اور مرسلین دکھائی دیے جن کے اوپر تاریخ نبوت ناز کرتی ہے، جن کے اوپر تاریخ رسالت فخر کرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ابراہیم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابراہیم نے کیا دیکھ لیا؟ ابراہیم نے دیکھا کہ ایک میت پڑی ہوئی ہے جو آدھی زمین کے اوپر ہے اور آدھی پانی کے اندر، زمین کے اوپر خشکی والے جانور اسے کھا رہے ہیں اور پانی کے اندر پانی والے جانور اسے کھا رہے ہیں، اور جو فضا میں طائر ہیں وہ بھی آ کے اس لاش سے کچھ نہ کچھ موچ لیتے ہیں. ابراہیم نے ایک مرتبہ حشر و نشر کو تصور میں محسوس کیا اور اس کے بعد دعا کی رب ارنی کیفا تحیی الموت، پروردگار تو ہمیں دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا. پروردگارہ تو ہمیں دکھا دے کہ تو میت کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو مر جانے والے کو کیسے زندہ کرتا ہے. اعلان ہوتا ہے اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ابراہیم سے پوچھا جا رہا ہے ان کے مطالبے کے اوپر، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ اعلان ہوتا ہے ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیکن لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے. ابراہیم مطالبہ کر رہے ہیں کہ میری نگاہوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ کر دیا جائے. خدا نے پوچھا یہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو مردے کو زندہ کرنے کے لیے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ ابراہیم نے کہا ایمان رکھتے ہیں لیکن اطمینان قلب چاہتے ہیں. اس سے ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اطمینان کچھ اور ہوتا ہے، ایمان کچھ اور ہوتا. ایمان میں اور اطمینان میں فرق ہے. ممکن ہے کوئی شخص کسی چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہو لیکن اطمینان نہ رکھتا ہو. یہی فضیلت ہم نے علی کے یہاں دیکھی. علی نے آواز دی کہ یہ مردہ زندہ کرنا کیا ہے؟ اگر میرے سامنے سے پردے بھی ہٹ جائے تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ ابراہیم کی منزل تھی، علی کی منزل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل. ابراہیم نے کہا کہ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. علی آواز دیتے ہیں کہ لو کشف الغطاء، اگر ہماری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو ہمارے یقین میں فرق نہیں آئے گا. یہ کیا، کون سا پردہ ہٹنے والا ہے؟ یہ کس پردے کے ہٹنے کی بات کی جا رہی ہے؟ ظاہر کی بات ہے کہ انسان کی نگاہوں سے غیب پوشیدہ ہے، غیب اسے دکھائی نہیں دیتا. غیب اسی لیے غیب ہے کہ پوشیدہ ہے، غائب ہے، ورنہ جس دن دکھائی دے جائے اس دن وہ غائب نہیں رہے گا. اگر میری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا جائے، یعنی جس چیز کے اوپر غیبت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اگر وہ پردہ ہٹ بھی جائے اور وہ چیز سامنے آ جائے جو پردے کے پیچھے ہے، تو بھی میرے یقین میں، میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس لیے کہ میں یقین کی اس منزل کے اوپر فائز ہوں جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. میں آواز دوں گا جو تبدیلی ہو. اس لیے کہ علی میں اور ابراہیم میں فرق ہے. علی اور ابراہیم میں یہ فرق ہے کہ ابراہیم خدا سے دعا کر رہے ہیں، پروردگارہ تو دکھا دے کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے. لیکن علی نے کبھی بھی خدا سے دعا نہیں کی کہ پالنے والے تم مردے کو زندہ کرتے ہوئے ہمیں دکھا دے، بلکہ اگر کوئی مذاق اڑانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے تابوت میں زندہ انسان کو لٹا کے لایا، امتحان لینے کے لیے علی کے سامنے تابوت میں ایک شخص کو لٹا کے لایا گیا، ایک ضعیفہ کا لڑکا ہے. لوگوں نے سازش کی ہے کہ علی بڑی بڑی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. چلو چل کے آزمائش کر لیں، چلو چل کے معلوم کر لیں کہ واقعی علی سچ کہتے ہیں یا معاذ اللہ وہ سچ نہیں کہتے ہیں. لہذا اس علی کو آزمانے کے لیے تابوت میں ایک زندہ انسان کو لٹایا گیا اور اس کو لے کے آئے. ضعیفہ کا ایک بیٹا، اس عورت کا ایک لال، اس کو کچھ پیسے دیے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بس تابوت میں لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد تمہارے لڑکے کو لے کے آتے ہیں. تابوت میں لٹایا اور لے کے آئے. کہا علی نماز پڑھ دیجیے اس کے اوپر. علی تیار ہوئے، جنازے کے قریب آئے. کہا حضور نماز پڑھیے، دفن کے لیے دیر ہو رہی ہے. تو علی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا میں اس میت کے اوپر نماز پڑھ دوں؟ کہا ہاں نماز ہی کے لیے لائے. تین مرتبہ پوچھا. علی نے لفظ میت استعمال کیا. اب جو علی نے نماز شروع کی لوگ پیچھے نماز میں کھڑے ہوئے تھے, مذاق اڑا رہے ہیں, ایک دوسرے کو کوہنی مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں کہ علی اپنے آپ کو بہت زیادہ صاحب علم سمجھتے تھے, کہتے تھے کہ آسمانوں کے راستوں سے ہم واقف ہیں, زمینوں کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس تابوت کے اندر زندہ لیٹا ہوا ہے یا مردہ لیٹا ہوا ہے. علی نے نماز ختم کی اور نماز ختم کرنے کے بعد کہا کہ اگر تمہیں یہی شک ہے تو کھول کے دیکھ لو کہ مردہ ہے یا زندہ. اب جب تابوت کھول کے دیکھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو زندہ لائے تھے وہ مر گیا, جس کو مردہ کہہ کے لائے تھے, جس کو زندہ لائے تھے وہ اس دنیا سے گزر چکا ہے. اب تمام افراد میں کھلبلی مچ گئی, اس ضعیفہ کو خبر پہنچی, آواز دی تم مشکل کچھ آئے تو عالم ہو, تم ہماری مشکل کو حل کرو, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا, انہوں نے ہمیں پریشان کیا تھا, انہوں نے کچھ پیسوں کے عوض ہماری جائیداد ہڑپ کر لی, ہمارا سرمایہ لے لیا, میرا ایک ہی بیٹا تھا. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ علی نے آواز دی تم میت لائے تھے, میت لے جاؤ, لیکن ضعیفہ نے آواز دی نہیں, میں زندہ لائی تھی, میں زندہ تمہارے پاس لے جانا چاہتی ہوں. علی نے ایک مرتبہ دو رکعت نماز پڑھی, دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کی. اب جب دعا ختم ہوئی تو وہ شخص اٹھ بیٹھتا ہے اور اٹھ بیٹھنے کے ساتھ کلمہ توحید زبان سے جاری کرتا ہے, آواز دیتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں مردہ ہی رہتا, صلوات پڑھے محمد والا. بات ظاہر جو بات ہے کہ یہاں پر زندہ لایا گیا تھا, لیکن علی پوچھتے ہیں بتاؤ کیا میں اس میت کے اوپر نماز پڑھوں؟ ادھر علی کی زبان سے نکلا میت, ادھر وہ میت ہو گیا. اس لیے کہ علی کبھی بھی زندہ آدمی کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے, ادھر میت کہا اور وہ میت ہو گیا. علی نے اپنی نماز کے ذریعے سے, اپنی دعا کے ذریعے سے, اپنے علم کے ذریعے سے اپنی کرامت کو واضح کر دیا, آواز دی کہ دیکھو ہم میں اور ابراہیم میں فرق ہے, ابراہیم وہ ہوتے ہیں جو دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں زندہ ہوتے ہوئے دکھا دے, لیکن علی وہ ہوتا ہے جو پروردگار کی طرف سے معجزہ ایسا پاتا ہے کہ وہ خود پروردگار کی طرف سے جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے, صلوات پڑھے محمد و آل. لہذا تؤمنون باللہ, ایمان ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو. لانے والوں کے دل میں کھوٹ تھا, ان کے ایمان میں کھوٹ تھا. علی پوچھ رہے ہیں میں اس میت کے اوپر نماز پڑھ دوں؟ اجازت ملی, نماز پڑھ کے واضح کر دیا کہ دیکھو تم جس کو زندہ سمجھ کے لائے ہو وہ اب زندہ نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے جا چکا, اور اس کے بعد جلا دیا. دونوں عمل میں علی نے اپنے کردار کو واضح کر دیا کہ کل ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس تلوار ہے, ہمارے پاس اقتدار ہے, ہمارے پاس سلطنت ہے, ہم جس کو چاہے قتل کر دیں. یقیناً قتل کرنا آسان ہے لیکن جلانا آسان نہیں ہے, جلانے کے لیے اللہ کا تقرب چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ دونوں خاصیتیں خود علی میں بھی دی ہیں اور فاطمہ میں بھی فراہم کی. فاطمہ شادی میں جاتی ہے, شادی خانہ غم کدا بن جاتا ہے, اس لیے کہ آپ کے نور سے گھر اتنا روشن ہوتا ہے کہ دلہن انتقال کر جاتی ہے. معجزہ تاریخوں میں ملتا ہے, آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ادھر فاطمہ نے قدم رکھا, ادھر وہ دلہن جو سجائی گئی ہے, جو فراہم کی گئی ہے رخصت کرنے کے لیے, وہ انتقال کر جاتی ہے. فاطمہ ایک عجیب اضطراب میں مبتلا ہیں, ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرے آتے ہی مر گئی, مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے, مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد بارگاہ الہی میں نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، پروردگارہ تیری کنیز خاص ہوں، پروردگارہ تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ ادھر تمام نہیں ہوئی تھی ابھی دعا، ادھر دلہن زندہ ہو جاتی ہے اور زندہ ہو کر کے اپنے زبان سے کلمہ توحید جاری کرتی ہے اور آواز دیتی ہے کہ دیکھو یہ وہ گھرانے والے ہیں کہ جن کی دعاؤں کے اوپر زندگی پلٹتی ہے، حیات پلٹتی ہے، ان کو کچھ اور نہ سمجھنا۔ عزیزان گرامی، اتنے فضیلت والے، اتنی کرامت والے، اتنے صاحب عظمت جن کے ایمان میں کوئی کلام نہیں، جن کی عظمت اور فضیلت میں کوئی کلام نہیں، جن سے لوگ توسل کر لیں تو ان کی دنیا بھی بن جائے، ان کی آخرت بھی بن جائے، ان سے بغض کا یہ عالم ہے مسلمانوں کے۔ تو ادھر پیغمبر جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی عزت۔ اور یاد رکھو یہ دونوں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ پیغمبر اپنی عزت کے سلسلے میں قدم قدم پر وصیت کر رہے ہیں، ان کو بھول نہ جانا، ان کو نظر انداز نہ کر دینا، ان کو فراموش نہ کر دینا۔ لیکن ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر مظالم کا سلسلہ چل نکلا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، جب بھی میں سوچتا ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے کہ رسول کی بیٹی 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 9 سال شوہر کے گھر میں رہی، کل 18 سال کی زندگی۔ جب کوئی غیر ہماری تاریخ ہوتا تو وہ حیرت میں رہ جاتا ہے کہ ایک طرف کردار فاطمہ کو دیکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مکمل عورت، ایک مکمل لیڈی، ایک آئیڈیل لیڈی جس کے لیے کم سے کم 50-60 سال کی عمر ہونا چاہیے، اور جب عمر کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو کل 18 سال۔ یعنی 18 سال میں جہاں ہمارے یہاں لڑکیوں کا کیریئر شروع نہیں ہوتا ہے، وہاں فاطمہ نے کیریئر تمام کر دیا، اپنا کردار مکمل کر دیا۔ لیکن اس تکمیل کے ساتھ آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ صرف فاطمہ کا کردار مکمل نہیں ہوا بلکہ ہاتھوں میں عصا آ گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، زبان کے اوپر نوحہ آ گیا، سبت علی متاع ابلو انہا سبت علی الایام سرن لیا لیا۔ سبت، سبہ کا لفظ انڈیلنے کے معنی میں آتا ہے، مجھ پر مصیبتیں انڈیل دی گئیں، ایسے انڈیل دی گئیں کہ اگر وہ دن کے اوپر انڈیل دی جاتی تو دن رات میں بدل جاتے، یعنی تاریخ ہو جاتا۔ یہ فاطمہ کا نوحہ ہے، فاطمہ نے نوحہ پڑھا رسول کے انتقال کے 75 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد فاطمہ اس دنیا سے گزری۔ اتنے دن تو گھر کی عزا بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن فاطمہ کا عالم یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیت الشرف سے نکل کے بیت الحزن کی طرف جاتی، دن روتی ہیں، رات روتی ہیں، پیغام ملتا ہے علی، فاطمہ کے رونے سے ہمیں اذیت ہوتی۔ اگر دن میں روتی ہیں تو ہم کوئی کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، اگر رات میں روتی ہیں تو ہم آرام نہیں کر سکتے۔ ان سے کہہ دو یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ علی نے پیغام پہنچایا، اس پیغام کے ساتھ ہی فاطمہ کی چیخ نکل گئی، بابا آپ کے بعد تو مجھے رونے کے لیے منع کیا جا رہا، میں آواز دوں گا فاطمہ ابھی مت رو، ابھی پوری کربلا باقی ہے، ابھی پورا شام باقی ہے، ابھی پورا کوفہ باقی ہے۔ عزیزان گرامی، آج محرم کی پہلی تاریخ، نہیں سمجھ میں آتا اس لیے کہ بہت سی مصیبتیں ہمارے سامنے، کن کن مصائب کا تذکرہ کیا جائے، کن کن مصیبتوں کو پڑھا جائے۔ جب میں دیکھتا ہوں تو یہ 10 دن کم دکھائی دیتے ہیں مصیبتوں کے مقابلے میں۔ فاطمہ کی آل کے اوپر خود کربلا میں اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے لیے 10 دن کافی نہیں ہے، بلکہ نہ جانے کتنے 10 دن چاہیے، تب جا کے کہیں مصیبتوں کا ہلکا پھلکا تذکرہ ہو سکے گا۔ آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی کو کوفہ بھیجا اور لکھا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں، جو میرے معتمد ہیں، جو میرے خاص آدمی ہیں، ان کی بیعت میری بیعت ہے، ان کا ساتھ دینا میرا ساتھ دینا ہے، ان کی نصرت میری نصرت ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں قدم رکھتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 18,000 آدمیوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر امام حسین کی بیعت کی۔ مسلم نے اس بیعت کے بعد خط لکھا کہ مولا آ جائیے، کوفہ آپ کے لیے ہموار ہے، چاہنے والے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حسین نے مکہ چھوڑ دیا، کربلا کی راہ لی کوفے کے ارادے سے۔ عزیزان گرامی، مسلم کوفے میں حسین کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہانی ابن عروہ کے مہمان ہیں، عبداللہ ابن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا، یزید نے اسے کوفے کا گورنر بنا کے بھیج دیا۔ کوفے کے اوپر عبداللہ ابن زیاد کی حکومت ہو جاتی ہے۔ امام حسین کا یہ سفیر 18,000 آدمیوں کی بیعت کے اوپر اعتماد کرتا ہے، لیکن ادھر ابن زیاد کا اعلان ہوا کہ جو شخص مسلم ابن عقیل کو پناہ دے گا اس کا گھر برباد کر دیا جائے گا، اس کا خاندان قتل کر دیا جائے گا، اب جناب مسلم کو کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ جناب مسلم یکا و تنہا کوفے میں ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں، خود اکیلے ہیں، شرح کے حوالے بچے کرتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد سے جب نکلتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مجمع جو 18,000 کی تعداد میں تھا، وہ مجمع جو 10,000 کی تعداد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، کل 30 آدمی نماز میں، اور جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو باب کندہ تک پہنچتے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو آگے بڑھ کے مسلم کی رہنمائی کر سکے کہ راستہ کدھر سے جاتا ہے، یا کدھر جانا ہے، یا کہاں پہ جا کے قیام کرنا۔ کوئی نہیں ہے جو راستہ بتانے کے لیے آمادہ ہو، کوئی نہیں ہے جو راستہ بتانے کے لیے تیار ہو۔ عزیزان گرامی، مسلم کے لیے یہ نیا شہر ہے، وہ آدمی جو خود سے آتا ہے، جس کا استقبال کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ خود گھوم کر کے شہر کا جائزہ لے لیتا ہے، لیکن وہ آدمی جس کو ہزاروں آدمیوں نے استقبال کیا ہو، جس کا ہزاروں آدمیوں نے خیر مقدم کیا ہو، اس کو راستوں کا کیا علم، اس کو راستوں کی کیا اطلاع۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم گلیوں میں بھٹکتے ہوئے پھر رہے ہیں، پیاس شدت سے لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی نہیں ہے جو راستہ بتائے، کوئی نہیں ہے جو پناہ دینے کے لیے تیار ہو۔ عزیزان گرامی، مسلم جا رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس دروازے میں ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، کسی کی راہ دیکھ رہی ہے۔ مسلم آگے بڑھے، آواز دی کیونکہ یہ مسلمانوں کا شہر ہے، کم سے کم یہاں پانی مل سکتا ہے۔ ضعیفہ نے پوچھا کیا تم پیاسے ہو؟ کہا ہاں مجھے پیاس لگی ہے۔ کہا اچھا بیٹھو، میں پانی لے کے آتی ہوں۔ عزیزان گرامی، ضعیفہ اندر گئی، پانی لیا، لے کے آئی، مسلم کو پانی دیا۔ مسلم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد بھی مسلم بیٹھے رہے۔ ضعیفہ نے پوچھا تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ تم اپنے گھر میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ تم یہاں کب تک بیٹھے رہو گے؟ تو ایک مرتبہ مسلم نے بڑی حسرت سے کہا کہ وہ اپنے گھر کیسے جائے جو اپنے وطن سے دور کوفے میں غریب الوطنی کی زندگی گزار رہا ہو۔ کہا تم غریب الوطن ہو، مسافر ہو؟ کہا ہاں ہم مسافر ہیں۔ کہا تم کہاں ٹھہرے ہو؟ کہا ہم ٹھہرے تو تھے لیکن اب ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کہا اب اس وقت کہاں جاؤ گے؟ کہا اس آسمان کے نیچے ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تم اگر پناہ دے دو تو میں تمہارے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو کہ ہم آنے والے زمانے میں اس خدمت کو پورا کر دیں گے، جبران کر دیں گے، اس کا صلہ دے دیں گے۔ کہا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ ایک مرتبہ مسلم نے سر جھکایا، ہم آل پیغمبر ہیں، ہم رسول کے گھرانے والے ہیں، ہم مسلم ابن عقیل ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ضعیفہ راستے سے ہٹ گئی۔ آقا پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ مولا پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ بڑی گستاخی ہوئی آپ کے ساتھ، اتنی دیر میں نے آپ کو دروازے کے اوپر رو کے رکھا۔ مولا اگر پہلے اطلاع ہو گئی ہوتی تو یہ گھر آپ کا گھر تھا، یہ در آپ کا در تھا، یہ کاشانہ آپ کا کاشانہ تھا۔ مولا تشریف لائیے۔ عزیزان گرامی، مسلم گھر میں قدم رکھتے ہیں، ایک کونے میں مصلی بچھا کر کے ایک حجرے میں عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ضعیفہ کا ایک بیٹا ہے جو انتہائی خبیث النفس ہے، اس سے یہ ضعیفہ مسلم کو بچانا چاہتی ہے کہ کہیں اس کو اطلاع نہ ہو جائے، لیکن جب بار بار ماں کو آتے جاتے دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے پوچھ لیا، آخر میں ضعیفہ کو بتانا پڑا۔ عزیزان گرامی، ایک منزل وہ آتی ہے کہ ادھر صبح نمودار ہو رہی ہے اور ادھر صبح کے ساتھ ساتھ چاروں طرف گھوڑے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، چاروں طرف سے لشکر کی آمد کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم نے دعاؤں کو ختم کیا، سجدے شکر کیا، اپنے اوپر ہتھیار سجائے اور ہتھیار سجانے کے بعد باہر کا ارادہ کیا۔ آواز دی، مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں باہر نہ نکلا تو یہ شقی گھر کے اندر آ جائیں گے۔ عزیزو، مسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ توا کے گھر میں لشکر والے درانہ چلے آئے، میں آواز دوں گا، اے مسلم ارے ذرا کربلا میں آؤ، خیال حسینی میں اشقیا یوں ہی چلے آئے ہیں، کوئی انہیں روکنے والا نہیں۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم خیر الجزا۔ عزیزو، مسلم نے مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے رہے اور اس کے بعد لشکر کے اوپر لشکر آتے رہے۔ آخر میں ابن زیاد نے کہا کہ تم کتنا لشکر چاہتے ہو؟ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کتنا لشکر چاہیے؟ اس نے محمد ابن اسد نے جواب دیا کہ ہم بنی بقال سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ خاندان نبوت کے ایک بہادر اور شیر سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں ہمیں فوج چاہیے، یہاں ہمیں لشکر چاہیے۔ عزیزو، لشکر آتا رہا۔ ایک منزل جب دیکھی گئی کہ نہیں اب مسلم ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، تو مسلم کو امان دی گئی، تم کو امان دی جاتی ہے۔ مسلم امان کے دھوکے میں آئے، سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے، مسلم کو پکڑ لیا گیا، مسلم کو گرفتار کر کے دار الامارہ میں لے جایا گیا۔ مسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ ابن زیاد کے ساتھیوں نے کہا ارے تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا یہ امیر نہیں ہے، میرا امیر راہ کربلا میں ہے، میرا امیر حسین ہے اور اس سے بڑھ کے کوئی امیر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا تم سلام کرو یا نہ کرو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، مسلم نے مہلت مانگی، دو رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کربلا کے راستے کی طرف اشارہ کیا، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ عزیزو، ابھی سلام تمام نہ
نہیں ہوا تھا, جلاد کی تلوار چلی, مسلم کا سر تن سے جدا ہوا. عزیزو عجیب و غریب انداز ہے, مسلم کا لاشا کوٹے پر سے پھینکا گیا اور باشوں نے آگے بڑھ کے مسلم کے پیر میں رسی باندھی. کوفے کے بازاروں میں کھینچنے لگے دو سوار مسافر جو کربلا کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے اس منظر کو دیکھا. ارے راستے میں حسین سے ملاقات ہو گئی. حسین نے جب پوچھا یہ بتاؤ مسلم کی کچھ خبر ہے؟ کہا مولا ذرا کنارے آ جائیے تاکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ کوفے کا کیا عالم ہے. کہا یہ سب جاننے والے ہیں, ان کے سامنے کہو. انہوں نے کہا مولا اب کوفے کا رخ نہ کیجیے, اس لیے کہ ہم نے مسلم کو اس عالم میں دیکھا ہے. پیر میں رسی باندھ کے گلیوں میں کوچوں میں سڑکوں میں پھرایا جا رہا ہے. عزیز و بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. حسین نے سر پیٹ لیا, خیمے میں آئے. اے زینب رقیہ بنت مسلم کو لاؤ. ایک مرتبہ رقیہ آئی, حسین نے اپنے زانو کے اوپر بٹھایا, گوشوارے طلب کیے, کان میں پہنائے, سر کے اوپر ہاتھ پھیرا. ایک مرتبہ بنی ہاشم کے خاندان کی بچی طلب گئی, اے مولا میرے بابا کی خیر تو ہے, آخر آپ ایسا سلوک جو کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. عزیزو بس یہ سننا تھا, امام کو ضبط نہ ہو رکھا, بچی کو سینے سے لگایا. اے رقیہ آج سے تم مجھے اپنا باپ سمجھنا. مسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. جو میں آواز دوں گا, اے حسین ارے ایک زانو پہ رقیہ ہے, ارے دوسرے زانو پر سکینہ کو بلا کے بٹھا لو. ارے وہ وقت آئے گا جب تمہارے گلے پر کند خنجر چل چکا ہوگا, بیٹی کے سر پہ کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہ ہوگا. کانوں سے دور چینے جائیں گے, منہ پہ تماچے لگائے جائیں گے, بچی کا دامن جل رہا ہوگا, بچی فریاد کر رہی ہوگی واہ حسینہ واہ باسینہ.